अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
क्या हाल है?
सलाम अर्ज करता हूँ अपने प्यारे प्यारे नाजरीन के और अल्लाह के पाक और बबरकत नाम से प्रोग्राम नसीम जिंदगी का आगाज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर खैरियत होंगे।
बिल्कुल इंशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ हमारे नाजरीन बिल्कुल ठीक होंगे। सलाम अर्ज करती हूँ आपकी खिदमत में, प्रोग्राम नसीम जिंदगी में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद
जी। बिल्कुल, और हफ्ते के मौजू के बारे में जल्दी से आपको प्रोग्राम के शुरू में बताते चलें।
बिल्कुल,
मौजू है मजहबी रवादारी।
बिल्कुल बहुत ही अहम मौजू है, और हमारे साथी और हमारे जो अजीज नाजरीन हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, किस तरह से मौजू में हमारे साथ शरीक हो सकते हैं, वाइबर और व्हाट्सएप के नंबर जल्दी वो स्क्रीन पर देखेंगे। इसके अलावा facebook.com/sutmorningshow हमारे फेसबुक का सफे का जो सब एड्रेस है वो है, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं और लाइव कॉल भी।
जी बिल्कुल, लाइव कॉल भी कर सकते हैं स्टूडियो में, और अगर आप दूर से कॉल कर रहे हैं आप हमें अपना नंबर दें, मैसेज करके या फोन करके नंबर दें, हम आपको कॉल बैक करेंगे।
बिल्कुल, तो ये तो हो गया आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बातें, और भी मालूम हम आपको देंगे, लेकिन वक्त हुआ है प्रोग्राम का जो बाकायदा हम आगाज करते हैं एक हदीस एक फरमान के साथ, तो साथ मिलकर देखते हैं और सुनते हैं।
बिल्कुल, फर्जंदे रसूल इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का एक फरमान, और उसके बाद आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे,
हमारे साथ रहिएगा।
فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اپنے ہوائے نفس سے جہاد کرو جس طرح تم اپنے دشمن سے جہاد کرو۔
ناظرین خوش آمدید، خوش آمدید اور خوش آمدید پروگرام نسیم زندگی میں۔
بالکل، اور خورم میں جلدی سے مہمان کے بارے میں جو ہے بتاتی ہوں اپنے ناظرین کو۔ ناظرین آج بہت اہم موضوع لے کر آئے ہیں، ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر اسداللہ ارسلان صاحب، پٹھوں کا درد
بڑا اہم
بہت اہم موضوع، ہر میرے خیال سے دوسرا بندہ جو ہے وہ اس مشکل کا جو ہے وہ شکار ہے۔
بالکل ایسا ہی ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ دہلی اسٹوڈیو بھی جائیں گے، اور وہاں سے جو ہمارے مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ وہ ہمارے سے گفتگو کریں گے ہمارے ہفتے کے موضوع کے بارے میں، یعنی مذہبی رواداری، اس کے بارے میں انشاءاللہ ان سے بات کریں گے، اور میں بھی کچھ دلچسپ باتیں آپ کے لیے مختصر اور مفید کے حصے میں لے کے آیا ہوں، انشاءاللہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے دوسروں کی مدد کرنا انسان ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔
بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت شکریہ اتنا بہترین موضوع لے کر آئے۔ جی ہاں ناظرین، اور اب وقت ہوا ہے تھوڑی جان بناتے ہیں،
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے، کیونکہ جان ہے تو جس طرح خرم کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، تو وقت ہوا ہے جان بنانے کا، ساتھ مل کر دیکھتے ہیں ہمارے ورزش کا حصہ پلاٹیز۔ آپ ورزش کیجئے، ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد پروگرام نسیم زندگی کو آگے بڑھائیں گے۔
خدا
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ایک نئے اسٹیپ کے ساتھ پلاٹس کے آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ پچھلے جتنے اسٹیپس ہیں ان پہ آپ نے دقت کی ہوگی، ان کو اچھی طرح آپ دہرا رہے ہوں گے، گھر میں اس کے پریکٹس کر رہے ہوں گے۔ آج جو اسٹیپس آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ اسٹیپ ہم زمین پہ لیٹ کے انجام دیں گے، یہ ورزش کا جو اسٹیپ ہے پلاٹس کا، اس کو ہم زمین پہ لیٹ کے انجام دیں گے۔ پہلے ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح اس اسٹیپ کو انجام دینا ہے، اس کے بعد پھر آپ جب اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں تو پھر گھر پہ آپ اس کو انجام دیجیے گا۔ زمین پہ لیٹتے ہیں، دونوں پیر ہمارے سیدھے ہونے چاہیے، بہت زیادہ کھلے ہوئے یا بہت زیادہ مڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، پیر اندر کی طرف یا باہر کی طرف بالکل سیدھے لیٹیں گے۔ دونوں ہاتھ ہمارے زمین پہ ہونے چاہیے۔ سیدھے لیٹنے کے بعد سانس لیں گے، اور سانس لینے کے بعد جب ہم سانس چھوڑیں گے تو اپنے سر کو بھی اوپر کی طرف لے کے آئیں گے۔ سانس لیں گے، سانس چھوڑتے وقت ہم اپنے سانس لیتے وقت اپنے پیٹ کو ہم اندر کی طرف کھینچیں گے، اور اپنے سینے کو اور سر کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے، لیکن زیادہ نہیں اٹھانا ہے، اس کو اتنا ہی اٹھانا ہے جتنے آپ کے اندر توانائی ہے، جتنا آپ اوپر اٹھا سکیں۔ دوبارہ سانس لیں گے، دوبارہ سر کو اوپر اٹھائیں گے، دوبارہ سیدھے نیچے لیٹیں گے، سانس لیں گے، سانس چھوڑتے وقت پیٹ اندر، سر کو اوپر اٹھائیں گے، دونوں ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے، پیر بالکل سیدھے ہونے چاہیے، اور دوبارہ لیٹیں گے. اس میں جو اگلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیروں کو اندر کی طرف موڑیں گے. پہلے آپ اس کو دیکھیں ہم کس طرح کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر پہ انجام دیجیے گا. بدن ہمارا بالکل سیدھا ہے, زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد اب ہم ایک ایک پیر کو باری باری اٹھائیں گے اور واپس رکھیں گے. سیدھے لیٹیں گے, سانس لیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے سیدھے پیر کو اندر کی طرف موڑیں گے. دیکھیں میں کس طرح پیر کو موڑ رہا ہوں. سانس چھوڑتے وقت دوبارہ سانس لیں گے اور دوبارہ پیر کو نیچے رکھیں گے. یہی اسٹیپ ہم اپنے الٹے پیر پہ بھی دہرائیں گے. پیٹ ہمارا بالکل اندر کی طرف دبا ہوا ہے, دیکھیں, اور پیر بھی ہمارا بالکل سیدھا ہے. یہ پیر کو کس طرح اٹھانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں. پیر نہ زیادہ مڑ رہا ہے نہ زیادہ ہم اندر. جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں اپنے پیر کو اتنا ہی ہم اندر کی طرف لے کے جائیں گے. اس ورزش کو آپ اپنے گھر پہ انجام دیں. اس کو ایک دفعہ میں اور کر کے دکھاتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. دوبارہ لیٹتے ہیں, دونوں ہاتھ سیدھے, دونوں پیر ہمارے سیدھے ہیں بالکل. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت ہم سر کو اوپر اٹھائیں گے, اپنے کندھوں کو اوپر اٹھائیں گے. ہاتھ دونوں ہمارے زمین پہ لگے ہونے چاہیے. دوبارہ زمین پہ لیٹیں گے, دوبارہ سانس لے کے سانس چھوڑیں گے اور سر کو اوپر اٹھائیں گے. دوبارہ سیدھا لیٹ کے دوبارہ نیچے جائیں گے. اب ہم اپنے پیروں کو اندر کی طرف موڑیں گے, جو اس ورزش کا سیکنڈ اسٹیپ ہے, دوسرا اسٹیپ ہے. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت پیر کو اندر کی طرف موڑیں گے. سیدھے پیر کو دیکھیں ہم اندر کی طرف موڑ رہے ہیں. سانس لیں گے, سانس چھوڑ کے پیر کو دوبارہ نیچے رکھیں گے. اب یہی اسٹیپ ہم اپنے الٹے پیر پہ دہرائیں گے اور سیدھے اسٹیپ پہ پھر سیدھے پیر کی طرف جائیں گے اور سانس لیں گے, سانس چھوڑ کے پیر کو سیدھا کریں گے اور اسی طرح سانس لے کے اور پھر سانس چھوڑتے ہوئے پیر کو نیچے رکھیں گے. یہ دیکھیں بہت زیادہ اس میں ہم نے پیٹ پہ یا سینے پہ یا کمر پہ ہم بہت زور نہیں دے رہے. پیر, ہاتھ اور دونوں ٹانگیں ہماری بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اب ہم ایک اور اسٹیپ کا اضافہ کریں گے کہ ہم اپنے سر کو بھی اوپر اٹھائیں گے اور پیر کو بھی اندر کی طرف موڑیں گے. پہلے دیکھیں ہم کس طرح اس اسٹیپ کو انجام دیتے ہیں. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت پیر کو بھی اور سر کو بھی اوپر اٹھائیں گے. سیدھے پیر کو اور سر کو بالکل, پیر سیدھا ہے, پیٹ اندر ہے, نیچے رکھیں گے. اب دوبارہ سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت ہم پیر کو اور اپنے سر کو اندر کی طرف لے کے آئیں گے. اب دوبارہ سیدھے پیر پہ یہ کام کریں گے. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت دوبارہ الٹے پیر کو اوپر کی طرف لے کے آئیں گے اور سر کو بھی اندر کی طرف موڑیں گے. یہاں پر ہم ایک دفعہ اور آپ کو یہ اسٹیپ کر کے دکھاتے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کریں اور اپنے گھر پہ اس اسٹیپ کو انجام دے سکیں. دوبارہ ہاتھ دونوں سیدھے, پیر دونوں سیدھے, پیٹ اندر کی طرف کھینچیں گے. سانس چھوڑتے وقت اپنے سر کو اور پیر کو سیدھے پیر کو اوپر کی طرف اندر کی طرف موڑیں گے اور دوبارہ سیدھا کریں گے. پھر سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت اپنے الٹے پیر کو اور سر کو اندر کی طرف موڑیں گے اور پھر سانس لے کے اور سانس چھوڑتے وقت اپنے پیر کو اور سر کو باہر کی طرف. دیکھیں ہم کس طرح اس ورزش کو کر رہے ہیں. آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. دیکھیں آپ کہیں پہ اگر اس چیز کو دیکھیں اور محسوس کریں کہ آپ کے بدن پہ بہت زیادہ زور پڑ رہا ہے اور آپ نہیں کر پا رہے, تو آپ جو ہے وہ اس کو جہاں تک اپنے سر کو اور پیروں کو اٹھا سکے وہاں تک اٹھائیں. لیکن پیر اور ہاتھ آپ کے سیدھے ہونے چاہیے اور زمین پہ ہونے چاہیے. پیر جتنے زیادہ آرام سے آپ کھول سکیں اتنے کھولیں اور ہاتھ بھی جتنے زیادہ آپ زمین پہ رکھ سکیں اتنے رکھ سکیں. اب دیکھیں اب ہم ہاتھ کو زمین سے اٹھا کے اس اسٹیپ کو کر کے دکھاتے ہیں آپ کو. سانس لیں گے, سانس چھوڑ کے ہم اپنے سر کو, پیر کو اور ہاتھ ہمارا بالکل اوپر ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس دفعہ ہم نے ہاتھ زمین پہ نہیں رکھا بلکہ ہاتھ ہمارا زمین سے اوپر ہے. دوبارہ سانس لیں گے, سانس چھوڑیں گے, پیر کو اور سر کو اندر کی طرف موڑیں گے. ہاتھ ہمارا بدستور زمین سے اوپر ہے, دونوں ہاتھ ہمارے زمین سے اوپر ہیں. سانس چھوڑیں گے اور پیر کو اور سر کو اندر کی طرف موڑیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج کا اسٹیپ ہم نے آپ کو بتایا, ورزش بتائی, یہ آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا. اس کو اچھی طرح اپنے گھر میں انجام دیں تاکہ آپ ایک صحیح و سالم بدن کے حامل ہو سکیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں, خدا حافظ.
جی ناظرین پروگرام نسیم زندگی آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں, یہاں پر بتاتے چلوں اردو ڈاٹ سہار ٹی وی ڈاٹ آئی آر جو آپ اسکرین پہ بھی دیکھتے ہیں, ہماری ویب سائٹ, ہمارے چینل کی ویب سائٹ کا ایڈریس ہے, اس پہ آپ ہماری فریکوینسیز, ہمارے پروگرامس کی ڈیٹیل ڈاؤن لوڈ کرنا, پروگرام سب کچھ کر سکتے ہیں,
لائیو پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں.
بالکل زبردست. اچھا وقت ہوا ہے, چلیں دہلی اسٹوڈیو.
بالکل چلتے ہیں.
اختر پروفیسر اختر الواسط صاحب ہمارے ساتھ دہلی اسٹوڈیو میں فون لائن کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلام علیکم کرتا ہوں پروفیسر صاحب, خوش آمدید کہتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے.
وعلیکم السلام, شکریہ آپ کا, آپ نے یاد فرمایا.
پروفیسر صاحب ہمارے ہفتے کا موضوع چل رہا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, مذہبی رواداری, ٹالرنس, ایک معاشرے میں مختلف مذاہب کا ہونا, اکٹھا زندگی کرنا کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے, اور کیا مشکلات آپ کے خیال میں پیش آتی ہیں, کہاں سے یہ مشکلات آتی ہیں, کیوں مختلف مذاہب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, اور اگر کہیں رہ رہے ہیں تو اس کا راز کیا ہے؟
ایسا ہے کہ مذہبی رواداری جو ہے اور ساتھ میں وزاداری جو ہے اور ایک ساتھ جو پرامن بقائے باہم ہے بین المذاہب, اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بہتر اور عملی نمونہ جو ہے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے پیش کیا ہے.
اچھا.
جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ کے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک سمجھوتا کیا جس کے اندر کہا گیا کہ سب کو اپنے اپنے مذہبی عقائد پر قائم رہنے کی آزادی ہوگی, اور دوسری بات جو طے پائی وہ یہ کہ جب ان کے یہاں کوئی اختلافات یا مسائل پیدا ہوں گے تو وہ ان کا حل اپنے مذاہب کی تعلیمات اور قوانین میں تلاش کریں گے.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر مدینے پر باہر سے کوئی حملہ ہوگا تو سب مل کے مدینے کا دفاع کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں جو کہ ایک عالمی گاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے, اس کے اندر بھی اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ ہم میثاق مدینہ جو ہے اس کو اپنے لیے رہنما بنائیں.
پروفیسر صاحب کی
بات جو ہے وہ یہ
جی
کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کے صاحب قدرت ہونے میں اور بے پناہ قدرت والا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اگر وہ چاہتے تو سارے لوگوں کو ایک ہی سانچے میں ڈھال دیتے, ایک ہی رنگ میں رنگ دیتے, ایک ہی عقیدے کا پیرو بنا دیتے. لیکن اللہ جل شانہ نے ایسا نہیں کیا, بلکہ لوگوں کو ذہن و ضمیر کی آزادی دی اور اختیار کا حق عطا کیا.
ٹھیک ہے,
اب اس صورت حال کے اندر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو مذہبی تکفیریت ہے یہ منشائے الہی کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی.
ٹھیک
ہے, ہمیں اس منشائے الہی کے مذہبی تکفیریت جو مذہبی تکفیریت کا منشائے الہی کے مطابق منصوبہ ہے اس کا خود بھی احترام کرنا چاہیے, اور ذہن و ضمیر کی وہ آزادی جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی ہمیں قبول کرنی چاہیے.
صحیح.
یہ ایک تو بات ہے
جی.
لیکن جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ وہاں پیدا ہوتے ہیں کہ جب لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہبی تفافق کو, برتری کو ایک دوسرے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور قرآن کا جو فرمان ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے.
صحیح.
یا لکم دینکم ولی دین, تمہارا مذہب تمہارے لیے ہے, میرا مذہب میرے لیے ہے, یہ تمام وہ اصول ہیں جن کی بنیاد پر کہ ہم ایک بہتر اور باوقار پر امن اور جسے کہنا چاہیے انتہائی مہذب معاشرہ جو ہے دنیا کے اندر پیدا کر سکتے ہیں.
ٹھیک. اچھا پروفیسر صاحب, کچھ جگہوں پر دکھنے میں ملتا ہے, جیسے فرانس کی اگر بات کریں تو وہاں پر انہوں نے کہا بھائی خواتین, مسلمان خواتین حجاب نہ کریں, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی پروفیسر صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟
فرمائیے
جی. پروفیسر صاحب, جیسے فرانس میں ہم نے دیکھا کہ کہا گیا جی مسلمان خواتین حجاب نہ کریں, یہ کیا ہو رہا ہے؟
کون نہ کرے؟
جیسے فرانس میں کہا گیا کہ مسلمان خواتین حجاب کا استعمال نہ کریں.
نہیں دیکھیے, ایسا ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں
جی.
اچھا سوال آپ نے اٹھایا, اصل میں بات یہ ہے کہ ثقافتی تقسیمیت جو ہے یا ملٹی کلچرلزم جو ہے اس کا مغرب جو ہے بہت نعرہ لگاتا رہا ہے, اور جو ایک ذیک و ضمیر کی آزادی کی بڑی دہائی دیتا رہا ہے, سیکولر رویے جو ہے ان کو پروان چڑھانے کی بات کرتا رہا ہے. لیکن یہ تمام باتیں جو ہے ان کے جب عملی طور پر ان کی واقعی کہ وہ ایک مذہبی ثقافتی انسانی تکفیریت سے دوچار ہوئے اور ملٹی کلچرل ملٹی ریلیجس اور ملٹی لپن جب ایک صورتحال پیدا ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر وہ اپنے تمام ان اصولوں کو جو ذہن کی آزادی سے متعلق تھے, جو فرد کے اختیار اور فرد کی پسند سے متعلق تھے, اور جو بنیادی طور پر لوگوں کے اندر ایک طرح سے سیکولر رویے کے حمایت میں تھے, جب ان کا اصل معاملہ آیا تو وہ بوکھلا گئے اور انہوں نے خود اپنے جو اصول سے ان کی نفی کرنی شروع کر دی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو اس بات کی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جس طرح کا لباس پہننا چاہتا ہے اس کو وہ لباس استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ کیسی دلچسپ بات ہے کہ ایک کیتھولک نن ہے, سسٹر جو ہے ٹیچر جو ہے جو نن ہے کیتھولک نن ہے اور وہ اسکول میں ٹیچر ہے, وہ تو سر سے پاؤں تک اپنے کو ڈھکے رہے گی لیکن اس کے ساتھ طالبات کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عملی جو ہے اور طرح کا یہ جو دورے میں آ رہے ان کو ختم ہونا چاہیے, اور ان کو کسی طرح بھی آپ مذہبی جو رواداری اور وزاداری ہے اس کے مماثل اور مطابق نہیں پاتے ہیں, بلکہ یہ ان کی نفی کرتے ہیں اور اس پورے رویے کو ایک انتہا پسندی میں بدلتے ہیں.
صحیح. اچھا پروفیسر صاحب, یہ انتہا پسندی شروع ہوتی تو ہوتی کہاں سے, یہ غصہ آتا تو ہے, وہ آتا کہاں سے؟ مثال کے طور پہ اگر ایک مسلمان ایک
تو وجہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ اس سے پہلے جب دو چار نہیں ہوئے ہوتے ہیں اور اصل میں عظیم کے بعد جو دنیا کا منظر نامہ بدلا ہے, اس منظر نامے کے اندر ایک دنیا میں جو آنی شروع ہوئی ہے, جو جسے کہنا چاہیے کرائے کی جو کشادگی نے جو ایک قربتیں پیدا کی ہیں اور فراق و فصل کے تمام تصورات کو بے پانی بنا دیا ہے, اور پھر رہی صحیح قدر جو اطلاعاتی انقلاب کی بے پناہ انقلابی صورت ہاتھ ہے, اس کے نتیجے میں جو منظر نامہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کے اثر وہ لوگ جو کہ کل تک یہ باتیں کرتے تھے, جب ان کو پتا چلا کہ ایک بڑی تعداد جرمنی میں ترکوں کی آ گئی, فرانس کے اندر جو اس کی پرانی نو آباد تک تھی, افریقہ میں اور دوسرے علاقوں میں وہاں سے لوگ آنے شروع ہو گئے بڑی تعداد میں, جن کی مذہب جن کی زبان اور جن کی جو ثقافتی ترجیحات تھی وہ ان سے مختلف تھی. اس کے نتیجے میں جب سے ہوتا ہے ہوتا ہے کہ اس سے معاشی محرکات بھی پیدا ہوتے ہیں, اور معاشی محرکات اور سیاسی محرکات جو ہیں ان کی وجہ سے پھر ایک اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرنے لگتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ اقلیت جو ہے وہ جارحانہ مدافعت پر مجبور ہوتی ہے اور اکثریت جو ہے اس کے یہاں ایک خوف کی نفسیات پیدا ہوتی ہے. نتیجے کے اندر اس کے لیے کہ بجائے اس کے سیاسی محرکات کی بات سادے مذہب کو ایک حوالے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بہانہ بنا مذہب کو سارا کچھ دینے کی کوشش.
بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اختر عباس صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ کی آواز صحیح طرح ہمارے تک نہیں پہنچ سک رہی, بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت مفید آپ کے ساتھ گفتگو رہی, شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا اور بڑے اہم نکات کی طرف اشارہ کیا, بہت شکریہ. نواب, ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی وہ یہ کہ جب ایک مذہب کے ماننے والے لوگ دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگوں کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مذہب بہتر ہے, ہم اوپر ہیں, برتر ہیں آپ سے, تو بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. دوسرا ایک نکتہ انہوں نے بڑا اچھا بیان کیا وہ یہ کہ بہرحال جب بھی اقلیت ایک ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ شکار
خطرے
بنتی
کا
ہے.
جو احساس رہتا بالکل. ہے ان کو اس وجہ سے جو ریئیکشن دکھایا جاتا ہے,
خطرے کا احساس بھی میرے خیال میں اسی وجہ سے ہے کہ اگر ایک مذہب کے ماننے والوں کو یہ لگتا ہے کہ جی ہمارے مذہب میں کچھ خامیاں ہیں,
بالکل
مثال کے طور پہ
کمیاں
ہیں, کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں تو اس طرح کہوں گا بہتر رہے گا, تو وہ پھر یہ احساس کرتے ہیں کہ یار یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مذہب یہاں پر ڈومیننٹ ہو جائے, لے لے تو ساری جگہ لے. تو میرے خیال میں مذہب کوئی حکومت تھوڑی ہے کہ جس پہ ہم یہ کہیں کہ ہاں جی یہ مذہب مشہور ہو جائے گا. جو مذہب صحیح ہے, جس مذہب میں جو مذہب بالکل جو انسانیت کے نزدیک ہے, ظاہری بات ہے اس نے ہی بڑھنا چڑھنا ہے. تو اس میں گھبرا جانا, خوف کا ہونا, ڈرنا کہ بھئی مذہب جو ہے یہاں ہمارے ملک کو لے لے گا یا فلاں ہو جائے گا, اس طرح. تو میرے خیال میں یہ سب
خرم, ایک بات جو مجھے یہاں تک سمجھ میں آئی وہ یہ بھی ہے کہ کہیں ہم یہ بھول گئے ہیں کہ مذہب ہونے سے پہلے,
ٹھیک ہے,
یعنی چلے وہ مسلمان ہے وہ مسیح ہے, یہ سارے مذہب ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہونے سے پہلے ایک کامن مذہب جو ہم سب کے بیچ میں وہ انسانیت
کے, بے شک,
اور کہیں نہ کہیں آج کل کے زمانے میں ہم یہ بھول گئے.
بالکل بالکل یہی بات ہے, وہ والی بات ہوگی کہ نام کے تو ہم لوگ ہو گئے کہ عیسائی ہو گئے, مسلمان ہو گئے, لیکن وہ جو تعلیمات وہ دین دے رہا ہے, جیسے کہ ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے بہترین مثال وہاں پر پیش کر دی,
تمہارا مذہب تمہارے لیے, میرا مذہب.
لیکن اگر کوئی ملک پہ یا کوئی آپ کے علاقے پہ حملہ کرتا ہے تو اس میں اس کے دفاع کے لیے آپ سب مل جائیں. تو اس سے میرے خیال سے بہترین مثال پیغمبر کی زندگی کو اگر ہم یہ ساری باتیں چھوڑ دیں اور پیغمبر کی زندگی کو اس کے بارے اس کو اپنانے کی کوشش کریں, اس کو پڑھنے کی کوشش کریں, اپنانا تو بعد میں آتا ہے, لیکن یہ کہ اس کو جانیں جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی, تو ہماری ساری کی ساری مشکلات حل ہو
جائیں. یہ چھوٹی موٹی مشکلات جو ہیں میرے خیال سے جیسے ہم بہت بڑا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو سکتی ہے. تو بہت ہی خوبصورت بات کی.
بالکل جی ہاں, ایک وقفہ چھوٹا سا, اس کے بعد آپ کی خدمت میں ناظرین حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی سہار اردو ٹی وی سے. میں یہاں پر ایک بس بات بتاتے چلوں, وہ یہ کہ ہمارا رابطہ جو دہلی اسٹوڈیو سے ہونا تھا, بہرحال وہ تصویری رابطہ ہونا تھا, لیکن کچھ فنی مشکلات کی وجہ سے ہم ٹیلی فون لائن کے ذریعے ان سے رابطہ کیا, معذرت چاہتے ہیں. ہمارے پاس واٹس ایپ پہ امداد اللہ صاحب, ثاقب صاحب, محمد حسین صاحب, ریاض حسین صاحب, مرزا محمد مہدی 00919086, اور اس کے علاوہ 00923546, سید محسن صاحب, ہمدم مرزا صاحب, شبیر احمد خان 00965512, محمد حسن صاحب اور ساجدین صاحب نے بہرحال ہمیں یہاں پیغامات بھیجے ہیں. وقت کی محدودیت کی وجہ سے ہم لوگ ابھی نہیں پڑھ سکتے, لیکن انشاءاللہ میں ان کو پڑھوں گا اور کوشش کروں گا آپ کو جوابات بھی ان کے مل جائیں. شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہمارے پروگرام نسیم زندگی میں. وقت ہوا ہے گفتگو کے حصے کا, چیر ہوا.
بہت شکریہ خورم, آپ نے تمام ناظرین کا بہت شکریہ ادا کروں گی جو ہمیں میسیجز بھیجے. جی ناظرین, ڈاکٹر اسد اللہ ارسلان ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت اہم موضوع لے کر آئے ہیں, پٹوں کا درد. ہم فوراً چلتے ہیں ان کی خدمت میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟
الحمدللہ.
بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب بہت اہم موضوع لے کے آئے, ہر دوسرا بندہ میرے خیال سے آج کل کے زمانے میں اس مشکل کا جو ہے یا مسئلے کا جو ہے وہ شکار ہے, پٹھوں کا درد. یہ ہے کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے آج کے اس پروگرام میں جو ہے مدعو کیا. پٹھوں کا درد جو ہے عام طور پہ ہم اس کو جو میڈیکل کی اصطلاح میں فائبرومائلجیا کہتے ہیں.
صحیح.
اب معاشرے کا ایک اچھا خاصا جو حصہ ہے, بہت سارے افراد جو ہیں اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. فائبرومائلجیا جو ہے اس کی ٹرمنالوجی پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے. فائبرو جو ہے وہ فائبرس ٹیشو جو ہیں اس سے لیا گیا ہے, پھر اس کے بعد مائلجیا جو ہے مایو مسل کو کہتے ہیں, پٹھے کو کہا جاتا ہے, اور الجیا جو ہے آخر میں لگایا جاتا ہے تو وہ درد کو ظاہر کرتا ہے. تو سادہ الفاظ میں ہم اس کو یوں کہہ لیں کہ یہ پٹھوں کا درد ہے. معاشرے کا میں بہت سارے افراد اس میں مبتلا ہوتے ہیں, تقریبا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے 5% افراد جو ہیں وہ اس مسئلے سے دوچار رہتے ہیں, اور خاص طور پہ جو ہے خواتین اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں. خواتین میں عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ 6 سے 10% جو ہے یا 10 گنا جو ہے وہ مردوں کی نسبت جو ہے خواتین زیادہ اس بیماری میں مبتلا رہتی ہیں. جو ہے نو عمر افراد بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے ادھیڑ عمر کے جو افراد ہیں وہ اس بیماری میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. اب ہم اگر اپنے جو انسانی جو اعصابی نظام ہے اس پہ غور کریں تو یہ دو حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے, ایک سینٹرل نروس سسٹم ہوتا ہے اور ایک پیریفیرل نروس سسٹم. سینٹرل نروس سسٹم جو ہے وہ دماغ اور اسپائنل کارڈ جو ہرا مغز ہے اس میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد پیریفیرل نروس سسٹم جو ہے وہ جو باہر سے حالات سے باخبر رہنے کے لیے نرو روٹس جاتی ہیں جو سارے جو پیغامات وغیرہ جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں. یعنی باہر سے پیغامات جو ہے وہ دماغ تک جا رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے جو احکامات بھی آتے ہیں. تو ایک بڑے منظم طریقے سے ہمارا اعصابی نظام جو ہے یہ کام کر رہا ہوتا ہے. خود اس بیماری میں ہوتا یہ ہے کہ یہ اعصابی نظام جو ہے یہ درہم برہم ہوتا ہے. مثلا ایسا سمجھیں کہ جیسے پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں, آپ حرارت کے جو ریسیپٹر ہوتے ہیں ہماری سکن پہ جسم کے اندر بھی جو یہ بتاتے ہیں, فرض کیے حرارت ہے اس کے خاص طرح کے ریسیپٹر ہیں, جو دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے اس کے خاص طرح کے ریسیپٹر ہیں, درد کے خاص طرح کے ریسیپٹر ہیں. اس بیماری میں یہ جو درد ہے, فرض کیا ایک ہلکا سا دباؤ پڑا ہے تو وہ اس کے جو درد کے ریسیپٹر ہیں اس دباؤ کو بھی وہ درد کی صورت میں لیتے ہیں اور دماغ کو پہنچاتے ہیں. اور دماغ میں بھی اس طرح ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ نے والیوم کسی چیز کا زیادہ کر دیا ہے, وہ ہلکا سا بھی کوئی پیغام جاتا ہے تو وہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے. بالکل, یعنی ایک ہلکے درد کو وہ زیادہ لیتا ہے, زیادہ لمبے عرصے کے لیے لیتا ہے اور اس درد کی شدت زیادہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے, چونکہ اس کا جو اصل ریشہ ہے جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہ پٹھے ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کو فائبرومیلجیا کا نام دیا گیا ہے. اس میں جو ہے اس کا درد جو ہے تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے, مبہم ہوتا ہے, جس میں اکڑاؤ پایا جاتا ہے اور بندہ جو ہے وہ معاشرتی طور پہ اچھے خاصے مسائل کا شکار رہتا ہے.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہترین طریقے سے پٹھوں کے درد یعنی یہ ہے کیا ہمیں بتایا. ناظرین گفتگو ہماری ڈاکٹر اسد اللہ سلمان کے ساتھ جو ہے وہ جاری رہے گی, لیکن یہاں ہم چلیں گے خرم کی طرف, دیکھتے ہیں خرم ہمیں کہاں لے کر چلیں گے. جی خرم,
بہت شکریہ رباب. جی بالکل, گفتگو آپ لوگوں کی بڑھے گی اور بھی مختلف چیزیں ہم پروگرام نسیم زندگی میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے, لیکن وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ خوش آمدید پروگرام نسیم زندگی میں, واپس لوٹیں گے رباب کی طرف. جی رباب,
بہت شکریہ خرم آپ کا, بہت شکریہ. جی ہاں, ہم بات کر رہے ہیں پٹھوں کے درد کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب یہ ہے کیا, یہ تو ہم سمجھ گئے کیوں یعنی کس وجہ سے یہ ہوتی ہے. اس کی اب بات کرتے ہیں علامت, ایک شخص کو پٹھے کا درد ہے, کہیں اس کو درد ہو رہا ہے, وہ کس طرح جانے کہ مجھے ابھی یہ درد ہے اور یہ پٹھے کا ہی درد ہے.
دیکھیں اس میں یہ جو بیماری ہے اس کا دورانیہ لمبا ہوتا ہے. سب سے جو بڑی اس کی شکایت ہوتی ہے کہ درد ہو رہا ہوتا ہے, درد کا دورانیہ لمبا ہوتا ہے, ایک مبہم سا درد ہوتا ہے. اس بیماری میں مبتلا مریضوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو درد کہاں ہے, تو وہ کوئی خاص نقطہ نہیں بتائیں گے, وہ کہیں گے سارے جسم میں جو ہے ہمیں درد محسوس ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو جوڑ ہیں وہاں پہ اکڑاؤ پایا جاتا ہے, جوڑوں کو ہلانا جلانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, تھوڑا سا بھی وہ کام کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. اور یہ بھی مریض بتاتے ہیں کہ ہمیں چلنا پھرنا یا کوئی بھی کام کرنا جو ہے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جسم کے ساتھ جو ہے کوئی وزن باندھا ہوا ہے, بہت بھاری پن محسوس ہوتا ہے. اور عام روزمرہ جو زندگی ہے اس کے عام سے بھی جو ہے کام کاج جو ہیں, جس طرح ہاتھ دھونا, یہ بھی ان کو جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ لگ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ان ایسے افراد جو ہیں وہ نیند بھی ان کو جو ہے خلل محسوس ہوتا ہے, جو ہے وہ پرسکون نیند جو ہے وہ ان کو نہیں آتی. اور اس کے بعد نیند اگر آتی بھی ہے تو نیند کے بعد جب یہ لوگ اٹھتے ہیں تو وہ حشاش پشاش نہیں رہتے.
مجھے یہی سوال ڈاکٹر صاحب یہاں پوچھا تھا, اکثر دیکھا گیا ہے بہت سے جو ہے لوگوں کو شکایت رہتی ہے جب ہم رات کو سو کر اٹھتے ہیں تو صبح ہمارا جسم اکڑا ہوا ہوتا ہے.
بالکل,
یا وہ جو پٹھوں میں کھچاؤ سا ہمیں محسوس ہوتا ہے, آیا یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے؟
بالکل, یہ بہت بڑی علامت ہے, پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے, اس کے بعد جوڑوں میں جو ہے اکڑاؤ ہوتا ہے,
اور آواز آنا جوڑوں میں.
جوڑوں میں آواز آنا, اس کی بہت ساری دوسری وجوہات ہوتی ہیں, وہ آرتھرائٹس جو ہیں بالکل اور طرف بھی اشارہ کرتے ہیں, لیکن اس میں بھی یہ جو چیز آپ نے بتائی ہے اس بیماری میں بھی ایک علامت ہے اس کی. تو اس کے علاوہ جو ہے ایک نکھاہٹ قسم کی جو ہے وہ پائی جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے جوڑوں کا درد ہو گیا, پھر اس کے بعد جو ہے جو کل ہے اس کی ارد گرد جو ہے درد ہوتا ہے, جسم کے جو بعض حصے جو ہیں وہ بڑے لمس کرنے سے بڑے حساس ہوتے ہیں. ہمارے جسم میں کوئی 18 کے قریب جو ہیں وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹینڈر پوائنٹس وہ ہوتے ہیں, تو ان کو جب ٹچ کیا جاتا ہے, ان کو جب لمس کیا جاتا ہے تو وہ جو ہے درد ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک دوسری اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں کہ ٹریگر پوائنٹس, تو وہ اس کی تشخیص میں بھی بات میں ہم جا کے بات کریں گے. تو وہ بھی تو ان مریضوں میں ایسے ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے نزلے کی شکایت ہے اور اس کے بعد جو ہے کچھ بھی اس میں کرنے کو جو ہے ان کو دل نہیں کر رہا ہوتا ہے. ایسے افراد کی جو یادداشت ہے یا سوچنے سمجھنے کی قوت ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے بہت ساری جیسے ان کو جبڑا جو ہے یہاں پہ درد شروع ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد ان کے کانوں سے جو ہے عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ آوازیں ان کو سنائی دیتی ہیں. تو یہ جو ہے اس کی بڑی علامات ہیں جو
ایک طرح سے بول سکتے ہیں ایسی بیماری ہے, ایسا مسئلہ ہے جو متاثر کرتی ہے ہماری زندگی کو. جو ہم معاشرے میں سے باہر جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو کافی مسائل پیش آتے ہوں گے اس طرح.
لیکن معاشرے میں کو بہت حد تک جو ہے متاثر کرتی ہے. اتنے مسائل کے ساتھ جب کسی بندی کو ہو تو وہ کس طرح سے اپنے جو روزمرہ کی زندگی جو ہے اس میں وہ پوری حشاش پشاش ہو کر جو ہے وہ اپنے روزمرہ کے کام جو ہے ان کو انجام دے پائے گا.
بالکل ڈاکٹر صاحب, علامت کی بات ہوگی, بات کرتے ہیں وجوہات کی طرف آتے ہیں کہ یہ ہوتی کیوں ہے, کسی مطلب ایک بندے میں کیوں یہ مسئلہ پیش آتا ہے.
لیکن اس کی جو ہے واضح طور پر وجوہات جو ہیں ہمارے سامنے نہیں ہیں. ہم مختلف جو ہیں اندازے لگائے جاتے ہیں کہ بعض جو ہے مخصوص افراد جو ہیں یا مخصوص خاندان ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے. بعض لوگوں میں مخصوص قسم کے جو جینز پائے جاتے ہیں یہ بھی ایک خدشہ ہے.
اچھا, جینیٹک طور پہ بھی ہم بول سکتے ہیں کہ یعنی یہ آ رہی ہے, پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے, وراثت میں ملی ہے ہمیں.
وراثتی جو ہے وہ ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بعض افراد میں چونکہ زیادہ ہوتا ہے, بعض مخصوص قسم کے جینز ہیں وہ بعض مخصوص بندوں میں اگر پائے جاتے ہیں تو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ ہے یہ بیماری جو ہے زیادہ ہو.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پٹھوں کی بات ہم کریں, کبھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں, آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے, بیٹھنے کی غلط پوسچر سے, سونے کے غلط پوسچر سے شاید یہ درد جو ہے وہ بڑھتا جائے. ہم اسے غلط طریقے سے سو رہے ہیں رات بھر اور صبح اٹھتے ہیں تو یہ درد ہمیں آ رہا ہے ہمارے جسم میں, یا نہیں کوئی خاص لینا دینا ہے آپس میں ان کا؟
دیکھیں, جب بھی جسم کے اوپر جو ہے ایک ضرورت سے زیادہ دباؤ پڑتا ہے, ہمارا جو پورا جسم ہے اس کا ایک بڑا منظم اور جو ہے مرتب قسم کا ایک ڈھانچہ ہے, جب بھی کسی جگہ پہ جو ہے ضرورت سے زیادہ دباؤ پڑتا ہے کچاؤ آتا ہے. اس کچاؤ کے نتیجے میں جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ٹریگر پوائنٹس بنتے ہیں, وہ ٹاٹ قسم کے جو ہے بینڈز بن جاتے ہیں, تو وہ پھر درد کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو خود پٹھے جو ہیں وہ اس میں کہتے ہیں کہ ہم کچاؤ آ گیا, صحیح, وہ غلط بیٹھنے کی وجہ سے. پھر غلط بیٹھنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اس میں ایک ٹیڑھا پن آنا شروع ہو جاتا ہے, جو اصل حالت میں نہیں رہتی. اس اصل حالت کو پھر کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے پٹھے جو ہیں دوسری طرف جائیں گے, تو دباؤ برداشت کریں گے, تو اس دباؤ کے نتیجے میں بہت سارے مسائل پھر سامنے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ درد کی صورت میں جو سامنے آتا ہے.
صحیح ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی. لیکن ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے ہم چلیں گے خورم کی طرف اور دیکھتے ہیں خورم آپ کے لیے کیا لے کر آئے ہیں. جی خورم,
بہت شکریہ رباب. جی بالکل, میں ہم لوگ چلیں گے مختصر اور مفید کے سیگمنٹ کی طرف, اور یہاں پر میں ایک بڑے اہم موضوع کی طرف اشارہ دلانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا, اور وہ یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا اپنی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے. ہمارے دین اسلام نے ہمیں بہت سی جگہوں پر اس بات کی تاکید کی ہے کہ بوڑھوں کی مدد کی جائے, جو لوگ اپنے کام نہیں کر سکتے ان کی مدد کی جائے. یہاں پر کچھ نکات ہیں جن کی طرف میں اشارہ کروں گا, جن کی وجہ سے جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر ہم لوگ دوسروں کی مدد کریں تو اس کے کیا فوائد ہیں. کچھ لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ان سے ان کو کیا ملتا ہے. ایک پہلی چیز, انسان کو دلی خوشی ملتی ہے. دوسری چیز یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے جو انسان کو بہرحال جب وہ خوش ہوتا ہے تو اس کو خوشی کا احساس, جب وہ ناراض ہے تو اس کو ناراضگی کا احساس کیمیکل ذریعے سے بتاتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو ریسرچ کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ وہ حصے جو ہمیں خوشی دیتے ہیں وہ بوسٹ ہو جاتے ہیں, وہ زیادہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو یہ ایک احساس ہمیں ملتا ہے کہ ہم سارے لوگ اس دنیا میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے ہیں. کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو ہماری کسی نہ کسی شکل میں مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے, ہمیں بھی ضرورت ہو سکتی ہے, ان کو بھی ہماری ضرورت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اور احساس چیز دیتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس معاشرے کے لیے, اس دنیا کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, فائدہ مند ہیں, کوئی ہمارا فائدہ ہے اس دنیا میں. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ ایک احساس ہمارے ذہن میں آتا ہے, وہ یہ کہ ہم لوگ کچھ دیر کے لیے اپنی مشکلات کو بھول جاتے ہیں, اپنی جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو بھول جاتی ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ کسی کی پریشانی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی پریشانی آپ کی پریشانی سے زیادہ سخت ہے, زیادہ مشکلات میں وہ گھرا ہوا ہے, تو اپنی پریشانیاں انسان بھول جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ میں بتانا چاہوں گا کیا چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں ہیں جن کی مدد سے ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. بہت سادہ سی چیزیں ہیں, روزمرہ کی چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے بہت آپ نے پہاڑ چڑھنا ہے اور پھر جا کے کوئی کام کرنا ہے. ایک اپنے دوست کو کال کریں, اس سے اس کا حال پوچھیں کیسا ہے, اگر وہ بیمار ہے تو اس سے اس کے بیماری کے بارے میں پوچھیں کہ مدد کر سکتا ہوں میں, کچھ کر سکتا ہوں آپ کے لیے. یہی پوچھنا, یہی بات کرنا کہتے ہیں کہ بڑی مثبت قسم کی انرجی اگلے بندے کو دیتا ہے. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ گھر میں ہیں تو اپنی والدہ کو کہیں کہ آج جو ہے کھانا آپ بنائیں گے ساروں کے لیے. کوئی سادہ سا کھانا, ضروری نہیں ہے کہ کوئی جو ہے کڑھائی گوشت بنایا جائے, سمپل سی کوئی چیز بنائے ساروں کے لیے, سارے خوش ہوں گے, آپ کی والدہ کو بھی تھوڑا سا ریسٹ ملے گا, بہن کو بھی ریسٹ ملے گا. تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے. ڈرائیونگ کرتے ہوئے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی آپ کی لین میں آنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ہم لوگ بڑے بغیر اس کے کہ ہمیں فکر ہو کہ بھائی شاید اس کو جلدی ہو سکتی ہے, کوئی پریشانی ہو سکتی ہے, یا وہ اگر جانا چاہتا ہے تو ہم اس کو رستہ دے دیں. یہ ایک بہت بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن جب انسان ان کو دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار واقعی یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات اگر ہم کر لیں, حل کر لیں تو دنیا کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ سڑک پہ چلتے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ سلام علیک آپ ایسے ہی شخص سے کریں جو آپ کو جانتا ہو. آپ ایسے شخص پہ بھی سلام بھیج سکتے ہیں جو آپ جس کو آپ نہیں جانتے, یا ایک مسکراہٹ کے ساتھ اگلے بندے کو دیکھیں, پریشانی اور غصے کے ساتھ نہ دیکھیں. اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ دروازے میں آپ جب جا رہے ہیں کسی کے لیے دروازہ کھول کے رکھیں کہ وہ بھی چلا جائے, یا لفٹ میں چڑھ رہے ہیں تو لفٹ کا دروازہ تھوڑی دیر کے لیے روک لیں کہ اگلے دوسرے بندے بھی آ جائیں, یا اگر سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسے چلیں دوسروں کو بھی رستہ ملے. یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں اور ایک خوشی کا احساس بھی دیتی ہیں. لیں گے ایک مختصر وقفہ اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, خوش آمدید آپ کہتے ہیں, واپس لوٹیں گے رباب کی طرف تاکہ رباب گفتگو کو آگے بڑھا سکیں. جی رباب,
شکریہ خورم. میں وقت کو ضائع کیے بڑھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب, تشخیص اس بیماری کی اور علاج کیا ہے؟
ہاں, اس کی تشخیص کے لیے تو ہر بیماری میں جس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کی مریض کی جو ہے وہ ہسٹری لی جاتی ہے کہ ہوا کیا تھا, تو اس کے بعد اس کی بیماریوں کو جو علامات ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ درد جو ہے وہ وسیع پیمانے پہ ہوتا ہے, مبہم سا ہوتا ہے, تو اس چیز کو دیکھا. پھر اس کا دورانیہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں تین ماہ سے زیادہ عرصہ اس میں ہوتا ہے. پھر اس میں جس طرح حساس نکات کی ہم نے ذکر کیا, تو 18 ٹینڈر پوائنٹس ہوتے ہیں, جس طرح یہ نکات جو ہیں اس تصویر میں جو ہے واضح بھی کیے گئے ہیں. تو اس میں اگر 11 یا اس سے زیادہ جو نکات ہیں وہ اس میں درد جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہو, ٹگر پوائنٹس بن رہے ہوں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک اندازہ ہے. یہ بھی اس کی قطعی طور پہ نہیں ہم کہتے کہ یہ ہے تو اس کو فائبرومائلجیا ہے, تو ایک جو ہے اس چیز کو وہ کوی کرتا ہے. اس کا کوئی خاص ٹیسٹ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے کوئی یہ بلڈ ٹیسٹ کروائیں, یہ ایکس رے کروائیں, تو اس کا جو ہے تشخیص ہوگی. ہاں, یہ کیا جا سکتا ہے کہ ٹیسٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ دوسری بیماریاں جو ہیں, اگر ہمیں یہ شک ہو کہ شاید یہ بھی بیماری ہو سکتی ہے, تو ان کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں.
کہیں یہ تو نہیں ہے مسئلہ,
بالکل اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد علاج جو ہے اس کا, اگر ہم بالکل سچی بات کریں تو اس کا علاج نہیں ہے, تو اس کی جو علامات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے جو ہے علامتی طور پر جو ہے وہ دوائیاں لی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اکوپنکچر تھراپی جو ہے, نیڈل وغیرہ وہ ہوتی ہے, یوگا ہوتا ہے, اس کے بعد مساج تھراپی جو ہے, یا پھر جو ہے وہ مریض کو ایجوکیشن دی جاتی ہے کہ وہ تقریباً پازیٹو طریقے سے جو مثبت انداز میں ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھے, تو اس سے جو ہے ہو سکتا ہے اس کی علامات جو ہیں وہ بہتر ہوں. اس کے علاوہ مریض کے ساتھ جو ہے معاشرے میں ہمیں چاہیے کہ بہتر طور پہ سلوک کریں, چونکہ یہ مسئلہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے, تو ہمارا جس طرح کا معاشرہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی گھر میں کوئی خاتون وہ کام نہیں کر رہی اس طرح, تو اس سے ایک بیماری سے جو آگے سماجی بیماریاں ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو رہے ہیں, تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے.
ڈاکٹر صاحب, بہت مختصر سا بتائیے, احتیاطی تدابیر کچھ ہیں اس بیماری کے لیے یا نہیں؟
دیکھیں, جو ہے وقت پہ سونا چاہیے, اپنی نیند کو کنٹرول کریں, ٹائم پہ سوئیں, ٹائم پہ اٹھیں, پھر اس کے بعد آرام کے لیے جو ہے وہ پورا وقت نکالیں, ورزش کریں. شروع میں ہوگا کہ ورزش کرنے سے جو ہے وہ بہت تھکاوٹ ہوگی, تکلیف ہوگی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہتری آتی جاتی ہے. اور اس بیماری کے بارے میں جو ہے وہ مریض جو لوگ اس میں یہ لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہیں, وہ پوری طرح جو ہے اس سے آگاہی حاصل کریں.
بالکل ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت ہی بہترین طریقے سے پٹھوں کے درد کے بارے میں جو آپ نے ہمارے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ وضاحت کی. امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے آج کی گفتگو بھی جو ہے بہت مفید ثابت ہوئے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. جی خورم,
بہت شکریہ رباب جی. بالکل ڈاکٹر سید اسد اللہ ارسلان ہمارے ساتھ موجود تھے اسٹوڈیو میں, اور پٹھوں کے درد کے بارے میں ہم گفتگو کی. شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا کہ وہ تشریف لائے, اور یہاں پر ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین پروگرام نسیم زندگی آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا, مختلف حصے اس کے ملاحظہ فرمایا, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے ہوگا
انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ہم کل کے مہمان کے بارے میں ناظرین کو بتا رہے تھے, کل انشاءاللہ ڈاکٹر فہیم مقبول ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سکن الرجی اور احتیاطی تدابیر میرے خیال سے جو
جی بالکل سکن الرجی, البتہ وہ ان کا تعلق جو ہے فارماکولوجی سے, لیکن وہ اس کی دوائیاں اور
بالکل اس بارے میں بتائیں گے کون سی دوائیاں استعمال کرنی ہے اور کیا. اور انشاءاللہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ملک غضنفر صاحب بھی موجود ہوں گے, مذہبی رواداری کے بارے میں وہ ہم سے گفتگو کریں.
زبردست, بہت اچھا. انشاءاللہ کل کا پروگرام بھی دیکھنا مت بھولیے گا, امید کریں گے کہ آپ کو پسند آئے گا کل کا پروگرام بھی. تو بہرحال ہمیں اجازت دیجیے, لیکن اجازت دینے سے پہلے ضرور یاد رکھیے گا ہمیں وائبر واٹس ایپ اور facebook.com/SUT Morning Show اور urdu.sahartv.ir پر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, کل تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور امام منصوری کو پروگرام نسیم زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.